حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔
پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیسیوں مقامات پر بار بار مختلف انداز میں، مختلف مثالوں سے، مختلف صفات کا نام لے کر تقوی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ توجہ فرمائیے، پہلے خطبے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے، جس میں دین در حقیقت کس چیز کا نام ہے، اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، اس آیت کا پس منظر قبلہ کی تبدیلی کا وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل کر دیا اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اس کے بعد سے مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو بڑی زبردست قسم کی بحث چھڑ گئی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے، دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کو تو پہلے سے سب کچھ معلوم ہوتا ہے، تو پہلے ادھر رخ کیوں کروایا اور اب ادھر رخ کیوں کروایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جسے ہم نیکی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں لفظ بر، البر یعنی نیکی، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، در حقیقت نیکی کیا چیز ہے، اور مراد وہی ہے کہ در حقیقت دین کیا چیز ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا آج ہم میں سے بہت سارے دانستہ یا نادانستہ شکار ہیں۔ آج دین رسموں کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ دین کہ جس کو بڑے واضح انداز میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور احادیث میں جو دین ملتا ہے، اس دین کا تصور دھندلا چکا ہے ہماری نظروں میں۔ بغیر عمل کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دین اللہ کا رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم اس دین پر چل رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وہ تو جدھر خدا کہے ادھر رخ کرنا ہے۔ تم کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظاہری طور پر پہلے ادھر رخ تھا اور اب ادھر رخ ہو گیا تو دین خراب ہو گیا، جیسے کہ لوگ وہاں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ظاہری حرکات انجام دینا اور ظاہر میں رخ تبدیل کر لینا، یہ حقیقت نہیں ہے نیکی کی۔ ولکن البر من آمن باللہ، لیکن بر اور نیکی کی حقیقت یہ ہے۔ اب دو حصوں پر مشتمل ہے اگلی آیت، یعنی یہی اسی آیت کا اگلا حصہ، کہ جس میں پہلا حصہ ہے اعتقاد کے بارے میں، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور دوسرا حصہ ہے اعمال کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں۔ اور آیت کے بالکل آخر میں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ جس کی تاکید ہر خطبے میں کرنا مستحب ہے، اور وہ تقویٰ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ظاہری طور پر اگر یہ روح سے خالی ہو. ولکن البر من آمن باللہ، لیکن بر اور نیکی کی حقیقت یہ ہے، کیا ہے؟ من آمن باللہ، وہ شخص در حقیقت دیندار اور نیک گنا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، کہ جو چند چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. کس کس چیز پر ایمان؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر قیامت پر ایمان کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے ان قریب، اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. والملائکہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان، والکتاب اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب پر ایمان، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان، والنبیین نبیوں پر ایمان، اور اس کے بعد جب ان چیزوں پر ایمان لے آئے گا تو اس کی زندگی میں کون کون سے اعمال ہونے چاہیے، اس کی زندگی میں کون کون سے اعمال نظر آنے چاہیے. دیکھیں ہم کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اب مومنوں کا ایمان بتانے کے بعد قرآن مجید کچھ اعمال کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو مومن ہے اس کی زندگی میں یہ اعمال دکھائی دیں گے، اس کی صفات میں یہ صفات شامل ہو، اور وہ صفات کون کون سی؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اپنا مال عطا کرتا ہے دوسروں. مال سب کو پسند ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے مال سے، لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کن کن کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، سب سے پہلے نمبر پر جو اس کے اپنے عزیز اور رشتہ دار جن کے پاس اس کی نسبت مال کم تر ہے، ان کی حیثیت مالی کم تر ہے، اور وہ ان کو ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا اس کے پاس. مومن کی صفت یہ ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کہ میرے پاس چند روپے زیادہ آ گئے اور میری نوکری اور میرا کاروبار کچھ زیادہ اچھا ہو گیا تو اب میں اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے اپنے مال پر فخر کروں اور بتاؤں کہ تم پیچھے رہ گئے ہو میں آگے بڑھ گیا. یہ مومن نہیں ہوتا، یہ متکبر ہوتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گھٹیا اور پست انسان ہوتا ہے کہ جو چند ٹکے اضافی مل جانے کی وجہ سے اپنے ہی عزیزوں پر اور اپنے ہی ساتھیوں پر برتری جتلانے لگے. کبھی ان سے کہے میرا گھر دیکھو، کبھی ان سے کہے میری گاڑی دیکھو، کبھی ان سے کہے میرے کپڑے دیکھو، زبان سے نہ کہے لیکن دکھلاوا کرے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو زیادہ عطا کر دیا ہے تو اب وہ دوسروں کے درد میں بھی شریک ہوتا ہے، دوسروں کی محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو سہارا بنتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے اس کے اپنے رشتہ دار. والیتاما، آس پاس کے یتیم جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے اور وہ ایسی عمر میں ہے کہ جب اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، کمانے کے قابل نہیں ہے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں. والمساکین، مسکین یعنی جس کی زندگی کا گویا کہ نظام رک چکا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی نوکری نہیں ہے، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا سسٹم چلا سکے. مومن وہ ہے کہ جو اپنا مال اس کو دیتا ہے. وابن السبیل، اور ایسے مسافر کہ جو اپنے وطن سے دور ہوں اور کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے اب پریشانی اور مشکل کا شکار ہو چکے ہوں، ان کی مدد. والسائلین، اور وہ لوگ کہ جن کی مشکل اور پریشانی انہیں سوال کرنے پر مجبور کر دے، سوال کرنے والوں کو دیتا ہے. وفر رقاب، اور ان انسانوں کے بارے میں کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. رقاب رقبہ کی جمع ہے، اور اس زمانے میں اس سے مراد وہ غلام تھے، غلاموں کو آزاد کروانا، لیکن اس کا مفہوم عام لیا جا سکتا ہے، ہر وہ مومن کے جس کی گویا کے گردن کسی نہ کسی مشکل میں پھنس چکی ہے، اس پر قرض بہت زیادہ چڑھ گیا، اس کے گھر کوئی بیمار ہوا اور بیماری پہ بہت زیادہ پیسے لگ گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنی موج مستی میں پڑے ہوئے، لیکن اس کی جو جمع پونجی تھی وہ لگ گئی کسی بیماری میں، یا مقروض ہو گیا، اس کا کاروبار خراب ہو گیا، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہوتا۔ پھر رقاب، پھنسی ہوئی گردنوں کو چھڑوانے کے لیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی غلام اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دیا۔ وفر رقاب، اور اس کے بعد پھر وہ اقام الصلاح، اور نماز قائم کرتا ہے، وہ آت الزکاہ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ سے مراد نظام زکوٰۃ، اس میں خمس بھی آ جائے گا، اس میں وہ خاص زکوٰۃ بھی آ جائے گی، توجہ اس نقطے کی طرف فرمائیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہیں پر کہ تفصیلاً بھی انشاءاللہ کسی موقع پر اس موضوع کو ہم چھیڑیں گے، کہ یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ الگ سے کیا گیا اور مراد واجبات ہیں، اور اوپر جو کہا گیا ہے مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے وہ واجبات نہیں ہے۔ اکثر افراد کے جو الحمدللہ مثلاً خمس ادا کرتے ہیں، اپنے واجبات ادا کرتے ہیں، انفاق کی عادت کم دیکھنے میں آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، انفقو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس سے مراد واجبات نہیں ہے۔ واجبات کا تذکرہ قرآن مجید الگ سے کرتا ہے، زکوٰۃ کا نام لے کر، مثلاً خمس کا نام لے کر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفقو فی سبیل اللہ، تو وہاں پر مراد ہوتی ہے کہ جو واجبات ہیں اس سے ہٹ کر جو تمہارا مال ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا انفاق کریں، قل العفو، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے، تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، اسے خدا کے راستے میں خرچ کرو، واجبات مراد نہیں۔ توجہ فرمائیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کو وفا کرنے والے، اپنے وعدوں کی وفا کرنے والے، میں نے آپ سے وعدہ کیا، فرض کریں آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کو فلاں دن پورا کر دوں، قرض لیتے ہوئے نیت ہے کہ نہیں دینا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بول کے لے لینا اور نہ دینا، اور بعض دفعہ ایک شخص نمازی ہے، واجبات اپنے پورے کرتا ہے، لیکن پیسہ کسی کا ہاتھ لگ جائے تو نہ دینے کی قسم کھائی ہوئی، یہ مومن نہیں ہے۔ روایات میں بتایا گیا کسی کا دین دیکھنا ہو اس کی نماز اور روزے اور لمبے سجدے اور لمبے رکوع نہ دیکھو، ہو سکتا ہے ان چیزوں کی اسے عادت پڑ گئی۔ کسی کا دین دیکھنا ہو تو دیکھو بات جب کرتا ہے سچ بولتا ہے یا نہیں، وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے یا نہیں، امانت رکھی جائے امانت داری کرتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے، دین معاملات میں دیکھو، دین اس کے عمل میں دیکھو، معاملات میں دیکھو۔ والموفون بعہدہم، اپنے عہد کو وفا کرنے والے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والے مشکلات کے وقت میں، سختیوں کے وقت میں، جب ان کے پاس ان کو کوئی نقصان ہو جائے، ان پر کوئی بیماری آ جائے، ان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، ان تمام معاملات میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور حتیٰ کہ میدان جنگ میں جب دشمن بالکل سامنے ہے، وہاں پر ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے، اور میدان جنگ سے مراد ایک میدان جنگ وہ ہے کہ جب واقعاً جنگ ہو رہی ہو اسلحے سے، دشمن نے حملہ کیا ہو اور ایک میدان جنگ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ کے دین پر آپ کے مکتب پر فکری حملے کیے جا رہے ہوں، شبہات ڈالے جا رہے ہوں، دین کی مکتب کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، ڈٹے رہنا، میدان میں رہنا، جب بھی دین اور مکتب سے مربوط کوئی بات پتہ چلے اس کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا اور اپنا کردار ادا کرنا، نہ کہ گھر میں بیٹھ کر تبصرے کر دینا۔ اب آپ نے ان صفات کی طرف توجہ فرمائی، اب اس آیت کا آخری حصہ سنیے۔ یہ جتنی صفات اوپر بیان ہوئی ان کی طرف اشارہ کر کے آیہ مبارکہ کے آخر میں نتیجہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں۔ دعوی ایمان کرنے والا ہر شخص سچا نہیں ہے، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو آیت میں بتائی گئی، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور جو فقط دین کو بعض رسموں اور بعض وردوں اور بعض ظاہری چیزوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور دین ان کے اندر نہیں اترا، یہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ اولئک الذین صدقوا میں شامل نہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں کہ جو دعویٰ ایمان میں صادق تھے، سچے تھے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی صاحبان تقوی کہتا ہے، اولئک هم المتقون۔ تقوی، متقی، امام المتقین کو ماننے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی اور متقین کی بیان کی ہے ان کو دیکھے اور اپنے اندر پیدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیے۔ ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو، تقوی الہی اور خوف خدا، وہ صفات کے جو اللہ نے متقین کی بیان کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ دین کو فقط ظاہری کچھ چیزوں کا مجموعہ نہ سمجھے، بلکہ وہ دین کے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ وہی حقیقی دین ہے، اس دین کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک مناسبت جو اس ہفتے کی ایک بہت ہی اہم مناسبت ہے، آئندہ ہفتے میں رجب المرجب کی پہلی تاریخ، ایک عظیم دن ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف آوری کا یہ عظیم دن ہے۔ میں اس امام بزرگوار اور امام عظیم کا ایک یا دو فرمان کا جتنا وقت ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن یہ فرمان کس مسئلے سے مربوط ہے؟ ابھی ایک دو دن پہلے ایک ریسرچ کے بارے میں اخبارات میں پڑھا، جس میں اشارہ کیا گیا تھا ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف، کہ اس مسئلے میں بھی بڑے ہی بدترین طریقے سے ہم لوگ اس کا شکار ہیں اکثریت، اور نہ دانستہ بہت بڑی بڑی خرابیاں ہم کر دیتے ہیں، اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس خرابی کو کرتے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہم گویا کہ بڑی زبردست اپنی ذمہ داری کوئی ادا کر رہے ہیں۔ پہلے اس ریسرچ کے بارے میں ایک اخبار کے الفاظ، چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ آئمہ نے اور خاص طور پر اس امام بزرگوار نے کس طرح اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے شیعوں کو نصیحت فرمائی۔ فیک نیوز یا جعلی خبریں، جھوٹی خبریں، کہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور بہت سارے لوگ فی سبیل اللہ شریک ہو جاتے ہیں جھوٹی خبروں کو فارورڈ کر، معیار کیا ہے؟ صرف چٹپٹی اور مسالے دار ہونی چاہیے، چاہے بے حیائی ہو، چاہے فسق و فجور کی خبر ہو کہ جس کو پھیلانے سے قرآن منع کرتا ہے، اور ہمارا میڈیا اس کو اپنے واجبات میں سے سمجھتا ہے کہ جب بھی معاشرے میں کہیں کوئی بے حیائی اور گندی حرکت ہو تو اس کو پھیلانا ہے پورے معاشرے میں، صریح حکم قرآن کی نافرمانی ہوتی ہے، تو مجرم بے حیائی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو پھیلانا معاشرے میں یہ منع ہے، کیونکہ جب بے حیائی پھیلتی ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، نوجوان نسل کیا کہے گی، خاص طور پہ نوجوان اس کی طرف متوجہ رہے، ان کی پاکیزگی زد میں آتی ہے، جب انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ بھی ادھر بھی یہ کام ہو رہا ہے، ادھر بھی بدکاری، ادھر بھی بدکاری، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا بدکاری سے، جو مزے لے لے کر اخباروں میں خبروں میں سنایا جاتا ہے ہم کو، پھر انسان کہتا ہے جب سارے یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا تو کچھ نہیں ہو، بے حیائی پھیلنے سے بے حیائی کی قباحت اور برائی لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے، فیک نیوز یا جعلی خبروں کے بارے میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی تحقیق کے بعد، یہ کی کنہوں نے ہے، مشہور ایک یونیورسٹی ہے میساچوسٹس یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، آپ سب اکثر جانتے ہیں، 10 سال سوشل میڈیا پر، 10 سال کی ٹویٹس، 10 سال مثلا اگر بیسیکلی ان کی ٹویٹر پر ریسرچ ہے، ٹویٹس پر، لیکن فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ کیا کہتے ہیں اس تحقیق کے نتیجے میں؟ دنیا کی سب سے بڑی تحقیق کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جعلی خبریں بہت تیزی سے اور بہت دور تک پھیلتی ہیں، اس حد تک کہ صحیح خبریں بھی ان کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں، جھوٹ کی بھرمار ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں انگریزی زبان میں 30 لاکھ افراد کی 1.25 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس پر تحقیق کے بعد محققین کا دعویٰ ہے کہ جعلی خبریں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ تحقیقی میگزین سائنس میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ ٹویٹر پر پھیلنے والی جعلی خبروں پر مبنی ہے، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ نتائج فیس بک اور یوٹیوب سمیت سبھی سوشل پلیٹ فارمز کے لیے صحیح ہیں۔ جھوٹی خبر سچی خبر کے مقابلے میں 6 گنا تیزی سے پھیلتی ہے، لوگوں کو جھوٹ پھیلانا زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ پسند ہے، زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ تجارت، دہشت گردی، جنگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں بہت زیادہ پسند اور شیئر کی جاتی ہیں، لیکن سیاست سے متعلق جعلی خبریں آسانی سے ٹرینڈ کرنے لگتی ہیں۔ اور ایک چیز، یہ میں نے بی بی سی اردو میں سے یہ ایکسٹریکٹ لے کے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک چیز جن کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا اور نہ یہ کر سکتے ہیں نہ کبھی کریں گے، چونکہ یہ خود اس کے مخالف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں جھوٹی خبریں، جھوٹی احادیث رسول اللہ سے منسوب کر کے، اہل بیت اطہار سے منسوب کر کے، بالخصوص امیر المومنین سے منسوب کر کے، نہ جانے کتنی جھوٹی احادیث ہیں کہ جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، گردش کر رہی ہیں اور ہم کار خیر سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر اس کو فارورڈ کرتے ہیں. یاد رکھیے، جب آپ نے حدیث کو فارورڈ کرنا ہو تو اس کا معیار کیا ہے؟ میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، فقط بیان کروں گا چونکہ وقت بالکل آخر میں پہنچ چکا ہے. توجہ فرمائیے، امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من شیعتنا، اللہ رحم کرے ہمارے شیعوں میں سے اس بندے پر کہ جو حببنا الی الناس ولم یبغضنا الیہم، کہ جو ہمیں ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے اور ہمارے لیے اپنی حرکتوں سے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا نہ کرے. اور وہ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے، اما واللہ، خبردار ہو جاؤ اللہ کی قسم، لو یروون ما نقول، اگر تم لوگ یعنی اگر ہمارے شیعہ فقط وہ روایت کرتے جو ہم نے کہی ہے، ولا یحرفونہ، اور اپنے پاس سے اس میں تحریف نہ کیا کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آئمہ کے زمانے میں شیعہ، یہ بات شیعوں کی ہو رہی ہے، آئمہ کے زمانے میں شیعہ کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کر آئمہ کے قول میں تحریف کر دیا کرتے تھے. سمجھتے تھے یہ نمک مرچ لگانے والے کرتے کیا ہے، ان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہیں آئمہ نے جو بات کی ہے اس میں کمی رہ گئی ہے، اگر میں اپنا فہم بیچ میں ملا دوں گا، نمک مرچ اور مسالہ ڈال دوں گا تو بات زیادہ مؤثر ہو جائے گی. نتیجہ کیا؟ بغض لوگوں کے دلوں میں اس جھوٹ سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ حب اہل بیت کی جگہ، حب مکتب اہل بیت کی جگہ بغض پیدا ہوگا. اور آج کل اس کام کی بھرمار ہے. پتہ کس کو چلتا ہے اس بات کا؟ سمجھ کسے آتی ہے؟ جو قرآن اور اہل بیت کے فرامین سے آشنا ہے. اگر اللہ کی قسم ہمارے شیعہ وہی روایت کرتے جو ہم کہتے ہیں اور اس کی تحریف نہ کرتے، ولا یبدلونہ علینا برأیہم، اور اپنی رائے سے ہماری باتوں کو تبدیل نہ کرتے، یعنی یہ کام امام کے زمانے میں اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے یہ کام کیا کرتے تھے، مستطاع ان یتعلق علیہم بشیء، تو کسی کی طاقت نہ ہوتی کہ ہمارے شیعوں کے بارے میں، ہماری باتوں کے بارے میں غلط چیزیں منسوب کرتا، ہماری باتیں خالص رہتی، کوئی اور یہ نہ کر سکتا، مگر ستم یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ولکن احدہم یسمع من الکلمہ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ شیعوں میں سے کوئی ایک کیا کرتا ہے؟ ہماری بات سنتا ہے، ایک کلمہ سنتا ہے، فینیت عشرن، اور 10 اس میں بڑھا دیتا ہے. ایک کلمہ سنتا ہے، ایک لفظ سنتا ہے، 10 لفظ اپنی طرف سے لگا دیتا ہے. ویتناولها برأیہ، اور پھر اپنی رائے سے اسے تبدیل کرتا ہے. رحم اللہ من سمع ما سمع، اللہ اس پر رحم کرے کہ جس نے ہم سے جو سنا اسی کو سنتا ہے، جو ہمارے اسرار ہیں انہی کو لیتا ہے. فدفنہ فی قلبہ، اور اسی کو اپنے قلب میں دفن کرتا ہے، اسی کو اپنے قلب میں جگہ دیتا ہے. کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے کہ جو بغیر تصدیق شدہ کسی معتبر سورس جس پر اعتماد کیا جا سکتا اس کے بغیر آپ کے پاس حدیث آئی، آپ نے فارورڈ کر دی، کوئی ثواب نہیں ہے، تسلی رکھیے. اس لیے کہ روایات میں ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس جو خبر آئے بغیر تصدیق کے اسے آگے بھیج دے. اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جس میں مبتلا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. یہ ثواب، اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو پھر ذرا سنجیدہ ہو جائیے، کوئی معتبر سورس ڈھونڈیے جو قابل اعتماد ہو، اور اس کے بعد ان احادیث کو فارورڈ کیجئے. جھوٹ پھیلانے میں، جھوٹا تحریف شدہ دین پھیلانے میں اس سرکل کا، اس بدترین جو حرکت کی جا رہی ہے اس کا حصہ نہ بنیے. ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، نماز جمعہ کے بارے میں، مسجد میں آنے کے بارے میں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں بہت بڑی توفیق ہے، لیکن بعض دوستان، بعض مومنین مسجد میں آنے کے بعد بعض آداب کا لحاظ نہیں کرتے. دیکھیے، اگر انسان مثلاً کسی اپنے قابل احترام کے سامنے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو تو ادب سے بیٹھتا ہے، کسی افسر کے سامنے اگر جا کر کھڑا ہو جائے تو ادب سے کھڑا ہوتا ہے. آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہو، آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہو، فرض کریں آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کسی چیز سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ ٹیک لگانا ہے کسی بیماری کسی پرابلم کی وجہ سے, وہ مراد نہیں ہے. ایک دفعہ ایسے ہی بس ٹیک لگا لی. با ادب شخصیات کے سامنے ہم ایسا نہیں کرتے. جس کا ادب کائنات میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. جب آپ اس کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اس ادب کا لحاظ کیجیے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب زیارت ہو رہی ہوتی ہے, مثلا آئمہ کی زیارت پڑھتے ہیں, گویا کہ آپ السلام علیکہ کہہ کے امام سے مخاطب ہے, کوئی خارش کر رہا ہے, کوئی ہاتھ ایک ادھر ہے دوسرا ہاتھ موبائل سے کھیل رہا ہے, کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, یہ بے ادبی ہے. یہ ایک عام شخص جو آپ کے لیے اہم ہو, یہ بے ادبی ہم اس کے سامنے بھی نہیں کرتے. تو جب اللہ کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس ادب کا لحاظ رکھا کریں. جب اقامت شروع ہوتی ہے, بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں, جب کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ, اس وقت سفر آغاز ہوتا ہے. مثلا کوئی پیچھے بیٹھا ہے, الگ سے بیٹھا ہے, اس وقت چلنا شروع کرتا ہے, اور پھر تکبیرۃ الاحرام آدھے کر رہے ہیں آدھے نہیں کر رہے, بیچ میں گیپس ہیں صفوں میں, یہ سب کا سب ادب مسجد اور ادب اور نظم نماز کے خلاف. جب اقامت شروع ہو گئی, آپ دیکھیں اگر درمیان میں اگلی صفوں میں گیپس, اول تو جب آگے آپ کو گیپ نظر آتا ہے جب آپ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسی وقت آگے آگے بیٹھ جائیں. دیکھیں اگر کسی بہت بڑے انسان کی, کسی بہت بڑے عہدیدار کی محفل میں آپ جائیں, جہاں جانا آپ اپنے لیے فخر سمجھتے ہو, جس سے تعلق بنانا آپ فخر سمجھتے ہو, اس کے پاس والی کرسی خالی ہو, آپ پیچھے بیٹھیں گے؟ آپ بھاگ کر کہیں گے کہ پاس والی اس کی کرسی خالی ہو, اس کے پاس جا کے بیٹھوں تاکہ اس کا قرب نصیب ہو. تو اگر مسجد میں آگے جگہ خالی ہے تو آگے آ کر بیٹھیں, گیپس نہ چھوڑیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ جب اقامت شروع ہو تو پہلے سے اپنے آپ کو منظم کر لیں تاکہ سب مل کر انشاءاللہ تکبیرۃ الاحرام کو ادا کر سکے. خداوند عالم مسجد کے ادب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کا لحاظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.